اقبل في الدرود الى محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيب محمد وعلى محمد وعلى خدا نے مثال کا انتہائی لطف کرا، انتہائی احسان، اس نے ہمیں دین کی معرفت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا، لطف کرم پروردگار کا اس نے صدیوں کے فاصلے کے باوجود سید و شہدا کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر خدا نے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ کی دی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے جانے ساروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کے اجداد طاہرین کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن تعالیٰ نے انسانوں کو جس ہدایت سے نوازا ہے اس ہدایت کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس ہدایت کا جو آخری نقطہ ہوگا وہ کیا ہوگا. بہت کم انسان ہیں، حتیٰ دیندار لوگ، جو اس پوائنٹ کے اوپر سوچیں گے کہ جو خدا تعالیٰ ہمیں وعدے دے رہا ہے ان وعدوں کے پیچھے انتہا کہاں پر ہوگی. ایک سوال ہے جو کفار سے نقل ہوا ہے قرآن کریم میں، لیکن وہ سوال نہیں کہ کفار سے نقل ہوا ہے لیکن سوال عمیق ہے. ویسے تو سادہ سا جملہ ہے، وہ یہ کہ ایانا مرساہا. ایانا مرساہا کا ایک سادہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ کشتی کا لنگر کہاں لگے گا. اور جو کفار نے پوچھا وہ یہ کہ مثلا اس کا اختتام کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا. تو ویسے تو سادہ سی بات ہے، یعنی کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اور مثلا مسلمان اللہ کے نبی فرمائے تھے کہ نہیں موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. لیکن اگر اس جملے کو تھوڑا سا اور گہرائی میں لے جائیں تو یہ سوال بہت گہرا سوال بن جائے گا کہ بالآخر اینڈ کیا ہے. اور مثال کے طور پر ہم اگر اس کا سادہ جواب دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی میں اس عمر کے حصے میں ہوں، اس کے بعد بڑھاپا ہے مثلا، یا ہے بڑھاپا اور اس کے بعد موت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی اس پہ انشاءاللہ نہیں کہتا، لیکن انشاءاللہ موت ہے. اور موت کے بعد، ہاں थोड़ा सा मामला बिगड़ना शुरू होता है। अब इस तरीके से कि वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक हमारी जिम्मेदारी है, वो ये कि आपने बहुत सुना होगा कि मौत का जिक्र करो, लेकिन इमाम ने सिर्फ मौत के जिक्र पे इक्तफा नहीं किया, गुलाम मोमिन ने दुरूद भेजेगा उनकी ज़ात पे, आप सब अपनी सेहत व सलामती के लिए, उलमा की सेहत व सलामती के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे पास दो जिम्मेदारियां आ रही हैं, या दो पहलू हैं इस जिम्मेदारी के। मौलाना ने जो खुद खत नंबर 69 मुफ्तीजा हुसैन साहब की तरतीब में हारिस हमदानी के नाम खत लिखा, उसमें लिखा अक्सर जिक्र मौत, मौत का जिक्र कसरत से करो, वहां पर लिखा वह माँ बाद मौत, और मौत के बाद करनी। अब अक्सर जिक्र मौत ये तो बहुत ज्यादा आएगा कि मौत को याद करो, मौत का जिक्र करो, लेकिन मौत के बाद का जिक्र भी कसरत से करो। यहाँ पे एक परेशानी है, और परेशानी यह है कि मौत के बाद का जिक्र कसरत से तो वो करे जिसको ये पता हो कि है क्या। मौत तक तो बात समझ में आती है कि भाई मौत हमारे लिए एक फिनोमिना है जो कि गर्चे अननोन है, यानी अगर ट्रू उसको डेप्थ में जाके देखें तो मौत फिनोमिना वो शायद कायनात की वाहिद हकीकत है जिसका कोई मुनकर नहीं है। खुदा, कुरान, नबी, इमामत सबके मुनकर हैं, लेकिन मौत का कोई मुनकर नहीं होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि खुद मौला ने खुद में नहजो अलागा में इरशाद फरमाया कि ये अननोन है, और इसकी हकीकत को शायद खुदा ने ये चाहा है कि मजहूल ही रहे। तो हम लोगों की तो खैर है ही अननोन कि भाई ये क्या है, मौत क्या है। हम लोगों के नज़दीक तो सिर्फ मौत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिलों की धड़कन का रुकना और दिमागों का सेल्स का काम ना करना और बहरहाल एक फिनोमेना जिसके बाद बॉडी का डिके होना शुरू हो जाता है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है मौत की हकीकत। लेकिन मौलाना ने खुद खुद में फरमाया कि शायद खुदा ने चाहा कि मजहूल रहे लोगों के लिए। तो लेकिन माम ने वहाँ पर फरमाया कि मौत के बाद का जिक्र भी कसरत से करो। एक जुमला आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबतबाई का मौजूद है, बज़ाहिर जहाँ तक मुझे याद आता है उनके तीन आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक इंसान जिंदगी दुनिया से पहले, एक इंसान दुनिया के बाद, और एक पैदादार बीच में इंसान दुनिया के अंदर। तो जो दुनिया के बाद वाला आर्टिकल है शायद उसके अंदर उन्होंने जुमला लिखा था कि इंसान की जो फिक्र होती है वो अपना टाइम लेती है किसी मसले को समझने के लिए, और उन्होंने वहाँ पर लिखा था तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है, तो उन्होंने लिखा था कि शायद फिक्र बशरी इस वक्त बरज़ख और क़यामत को समझने के लिए तैयार नहीं हो पाई है, तो उसके सामने बयान नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये अलामा तबतबाई की बड़ी अजीब ऑब्जर्वेशन थी, तो जिसमें एक किस्म का ये भी इकरार नज़र आ रहा है कि उनको मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फिक्र बशरी में शायद इतनी ताकत नहीं है। जैसे उनके जो आर्टिकल है उसका नाम यही था कि मौत के बाद जो ज़िंदगी है, लेकिन उन्होंने यानी इस बयान के साथ वो ये बताना चाह रहे हैं शायद हमें कि जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा पूरी कहानी नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ है जिसकी अभी फिक्र बशरी ताकत नहीं रखती है, हम लोग नहीं इसके लिए तैयार। तो ये जो हमारे पास स्टेजेस हैं इसका एंड कहाँ पर है, अयाना मुरसाहा, एंड मुझे समझ में आता है वो ये कि शायद ये आय करीमा हमें इससे ज़्यादा अमीक ले जाना चाहेगी जितना वो कुफार पूछ रहे थे। कुफार सिर्फ इतना पूछ रहे थे इसकी बात क्या है, मरने के बाद क्या है, कुछ नहीं है उनका कहना ये था, हमारा कहना था कि नहीं मरने के बाद भी है, लेकिन शायद खुदा हमें इससे पीछे ले जाना चाहेगा और वो कहेगा कि मरने के बाद बरज़ख है, बरज़ख के बाद मसलन महशर है, महशर के बाद पुलिस रात है, पुलिस रात के बाद जन्नत जहन्नम है, लेकिन एंड क्या है, उसके बाद क्या है। तो थोड़ा सा हमें इस टॉपिक के ऊपर अपने जहन को तैयार करना पड़ता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है इस ज़िंदगी को खुदा कहाँ तक ले जाना चाहता है। अगर किसी को ये समझ में आए थोड़ा बहुत कि हम एक बहुत लंबे टाइम के लिए खल्क हुए, तो शायद हमें ये समझ में आएगा कि वो जो तैयारी जिसकी तरफ हमें ये अजीमशान कुर्बानियाँ देने वाली हस्तियाँ ले जाना चाह रही हैं वो तैयारी क्या है, उन्हें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। اس کو چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے بھائی تو ہمیں احساس ہوتا ہے مجھے کہ ہم میں سے جو دیندار نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں وہ تو خیر نہیں ہے, جو دیندار ہیں بھی وہ بھی بہت مشکل ہے کہ دنیا سے باہر نکل پائیں. یعنی جو ہمارا اصلی ہم و غم ہے شاید وہ دنیا سے باہر نہیں نکل پایا ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ تمام تر دعووں کے باوجود ہمارا جو اصلی ہم و غم ہے وہ بہرحال دنیا ہے, اور جو ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً اس جملے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ بالآخر اس کا اینڈ کہاں پر ہے, تو وہ اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا کہ ہم اپنا ہم و غم اصلی ہم و غم دنیا سے نکال دیں کسی طریقے سے. وہ میں عرض کیا کہ بدقسمتی سے ہم اس کو حاصل نہیں کر پا رہے. اس کام کے لیے کہ ہمیں یہ کیسے تیار کرے یہ دین, اس نے ہمیں کچھ علامتیں دی ہیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. میں جملے کو بار بار اسے دوہرا رہا ہوں کیونکہ ہمارے حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی بات کو نہیں ہو, وہ کہیں گے بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں اپنے اوپر ڈال لوں کہ بھائی مجھے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, اب باقی صحیح ہوا نہیں ہوا اللہ مالک ہے. تو سمجھ میں یوں آتا ہے کہ بہرحال یہاں پر ایک علامتی بیان ہے خدا نے وتعالیٰ کی طرف سے. یعنی اگر علامت وتعالیٰ کی اس بات کو ہم خواہ نہ خواہ قبول تو کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی فکر بشری اتنی تیار نہیں ہوئی ہے, تو ہم یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ بالآخر خدا نے ایک علامتی بیان دے دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم اور تمہیں نہیں پتہ چل سکے گا کہ آخر میں ہے کیا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم یہ کر لو تو تمہارا اختتام اچھا ہو جائے گا. یہ اجمالی دعا ہے ہمارے پاس. صاحب دیکھیں شاید دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو تفصیل سے اختتام نہیں بتا رہی لیکن اجمال میں اختتام بتا رہی ہیں. مثلا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا, اے خدایا ہمارے کاموں کے اختتام کو بھلائی پہ قرار دے دے. اچھا وہ بھلائی کیا ہے اس میں تو نہیں آ رہا کم از کم, لیکن یہ کہ مثلا کبھی ہم کہتے ہیں اللهم ادخل الجنہ, خدایا ہمیں جنت میں داخل کر دے, لیکن اس دعا میں کیا کہا کہ ہمارا اختتام کو خیر پہ قرار دے دے, یا مثلا ہمارے اختتام کو سعادت پہ قرار دے دے. اب ہمیں نہیں معلوم وہ خیر کیا ہے وہ سعادت کیا ہے, لیکن علامتی بیان چل رہا ہوتا ہے. اب اس علامتی بیان کے پیچھے خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی تیاری کرنے کے لیے تفصیل دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اینڈ میں کیا ہوگا, لیکن کچھ تیاری کرنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. بہت تیزی سے اگر ہم اس کو گزار لیں وہ ہمیں ملتا ہے اسماء حسنہ کے اندر. یہ جو پوائنٹ ہے میرا اپنے خیال ہے اگر کسی انسان کو اپنی لائف کے اندر فیصلہ کرنا ہو کہ بھائی مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے, تو اس کے لیے یہ پوائنٹ بہت مددگار پوائنٹ ہے. اس سے زیادہ کہ وہ یہ ڈھونڈے کہ برزخ میں کیا ہوگا, محشر میں کیا ہوگا, پل صراط کے بعد کیا ہوگا, اس پوائنٹ کو اگر محنت کر لے جو میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انجوانا نے عرض کیا, تو تھوڑی مدد مل جائے گی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے گا, تھوڑا سا اگر ممکن آگے تشریف لائے درود بھیجے گا محمد علی محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد علی محمد محمد علی محمد عجل فرجہ. پہلے بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علی محمد علی محمد عجل فرجہ. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا نے اتار کے اسماء حسنہ میں ہمارے لیے یہ بیان موجود ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور اس کی تفصیل تھوڑی سی اس طرح سے ہوگی کہ انسان بہرحال جو بھی کچھ انجام دے گا اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ صفات اشارے کے طور پہ مل جائیں گے. مثلا اگر ایک آدمی کسی انسان کی مشکل میں اس کے کام آئے تو دو طریقے سے ممکن ہے, یا تو وہ دکھاوے کے لیے کرے گا, یا وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے اپنی روح کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تب ایک صفت مل گئی اور وہ ہے منافقت. منافقت پھر اس کام میں جو اس نے کیا وہ ختم ہو گیا. مثلا اگر خدا نہ کرے کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو ٹائٹل مسلی نہیں ہے، پھر ٹائٹل منافق ہے. نماز کے ذریعے سے اس نے منافقت دکھائی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ٹائٹل مسلی ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے تو ٹائٹل پھر مسلی نہیں ہے، پھر ٹائٹل پھر منافق ہے. اور منافقت کس طرح سے کی ہے؟ منافقت کی ہے نماز کے ذریعے سے، تو وہ تو اور مصیبت بن جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی روزہ رکھے اور روزہ توڑے اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کے اوپر ہی جھوٹ بھی باندھ لے، تو اس نے معاملے کو اور زیادہ خراب کر لیا. تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں، ایک صفت ہمارے اندر سے ظاہر ہوتی ہے، وہ صفت خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر غلط ہوئی تب بھی ایک صفت تو ہے بارہ، اگر اچھا ہے تو اس کے اندر ایک صفت ہے. مثلا اس نے خدا کی کے لیے نماز پڑھی، اچھی عبادت کی، تو وہ عابد کہلائے گا، عبادت گزار کہلائے گا، اور خدا متعال کا اعتراف کرنے والا کہلائے گا. تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا کا ایک پلان ہے اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہم سے ان اسماء حسنہ کا زمین پہ اظہار دیکھنا چاہتا ہے. تو ٹوٹل پلان سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ خدا خود ایسا ہے اور خدا ہمیں روئے زمین پر ایسا دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی یہ کام انجام دے لے تو لگتا ہے کہ یہ اس کی کامیابی کا ایک راستہ بنتا ہے. اس کو ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اس کو اس خاطر عرض کرنے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر، روٹین کی زندگی کے اندر، دینی زندگی کے اندر، بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے اصل میں کرنا تھا وہ کام کیا تھا. مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے یہ مجلس پڑھنی ہے، ہم نے اس مجلس کو پڑھنے کے لیے ایک تیاری کی ہے، اور اس تیاری کے اندر ممکن ہے کہ ہم نے اس کے کچھ علمی مواد کی طرف غور کیا ہو کہ اس میں جو کچھ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے وہ کانٹینٹس کیا ہیں، کیا ممکن ہے کہ اس کی ڈیلیورنس کے اوپر بھی تھوڑا غور کیا ہو کہ اس کو کس انداز میں پیش کرنا ہے. جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ہم نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس انداز میں کہیں گے تو لوگوں پہ یہ اثر ہوگا، اور اس انداز میں کہیں گے تو لوگوں پہ وہ اثر ہوگا. تو یہ سب باتیں ہم نے سوچی ہوں گی، لیکن ہم نے کیا یہ سوچا ہوگا کہ جب ہم یہ مجلس پڑھ چکیں گے تو جو صفت ہمارے اندر ایجاد ہوگی اس کے نتیجے میں وہ صفت کون سی ہے؟ مثلا فرض کرنا خدا نہ کرنا نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے سوچا ہو کہ میں مجلس پڑھوں گا اور اس مجلس کے پڑھنے کے نتیجے میں میرے اندر جو صفت تقریر کرنے کی ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی، میں ایک اچھا مقرر ہو جاؤں گا. اچھا تو میں نے اپنے لیے کون سی صفت کا انتخاب کیا؟ کہ میری خطابت اچھی ہو جائے گی. اچھا کیا یہ صفت خدا کے نزدیک محترم ہے؟ کسی کی خطابت اچھی ہونا یہ خدا کے نزدیک محترم ہے؟ اس کا تو کوئی احترام نہیں. خطابت ہونا بما خطابت، اس کا کیا احترام ہے؟ اب اس سے بری صفتیں بھی لے سکتا ہوں کہ مثلا اگر میں یہ پڑھوں کسی نیت سے کہ مثلا کہ شہرت بڑھے گی، تو مشہور ہونا تو بالکل بھی کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اور اس سے بھی بری نیت لی جا سکتی ہے، کوئی لے سکتا ہے. تو ان میں کوئی ہنر نہیں بنا. اب آپ میری خطابت کی جگہ اپنی جاب بھی رکھ سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو صرف کیوں پیٹوں؟ آپ بھی محنت فرمائیں. تو مثلاً اگر میں کوئی جاب کر رہا ہوں اور اس جاب کے نتیجے میں مجھے کچھ پیسہ ملنے والا ہے، تو یہ پیسہ ملنا یہ کوئی ٹائٹل ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ تو ٹائٹل نہیں ہے. اس کے ذریعے سے میں اپنے زندگی کی کچھ ضرورتوں کو پورا کروں گا، صحیح برا نہیں ہے، لیکن میں اپنی کچھ مادی ضرورتوں کو پورا کروں گا، یہ کوئی فضیلت کا ٹائٹل ہے کیا؟ یہ بھی کوئی خاص ٹائٹل نہیں بنے گا. کہاں جا کر پہنچوں نیت کو، کہاں لے جا کے پہنچاؤں، تو یہ کہوں اب یہاں سے آخرت شروع ہو گئی ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ تو مثلا میں نے اپنے کام میں کہا کہ بھئی میں پیسے کے لیے کروں، یہ تو بالکل ہی ربش ہو گیا، شہرت کے لیے کروں، وہ بھی فضول ہو گیا، چونکہ دونوں چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے. جو تو کچھ دنیا کے لیے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ان دو نیتوں میں تو کچھ نہیں رہا. پھر ہو گیا جناب خطابت اچھی ہو جائے گی، تو خطابت کا تعلق بھی پھر گھوم پھر کے دنیا پہ ہی آ رہا ہے. اچھا اب کہاں سے صحیح ہونا شروع ہوگا؟ ہاں یہاں سے صحیح ہونا شروع ہوگا کہ خدا کا ہدایت پہنچانے کا ایک نظام ہے, اور اس ہدایت کے نظام میں میں ایک انسٹرومنٹ بن سکتا ہوں. ہاں اب ٹائٹل آ رہا ہے ہادی, یہاں سے کام شروع ہو گیا. کیوں؟ اللہ کے اسماء حسنہ میں ہادی آ رہا ہے. اگر ہم اور آپ کر سکے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے پیچھے کسی اسماء حسنہ کو ٹارگٹ کر سکے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
یہاں سے ہماری کامیابی شروع ہو سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم, یہاں تک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بہرحال ہم کسی مختصر وقت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ہم بہت لمبی مدت کے لیے پیدا کیے گئے. اور اس لمبی مدت کے پہلے اسٹیج میں, جس میں مثال کے طور پر ہم لوگوں کی آنکھیں یہاں پہ کھلی تو اس لیے ہمارے پہلا اسٹیج کہلائے گا, اس میں ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں مشغول پاتے ہیں, اور ان مشغولیتوں میں بہت ساری ایسی مشغولیتیں ہیں جن کا آگے اسٹیجز سے کوئی تعلق نہیں بن رہا, جو میں نے کہا شہرت پیسہ یہ. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس خدائی نظام کے اندر جو اس کے اسماء حسنا کے ذریعے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہاں تک کہیں پہنچانا پڑے گا ہر چیز کو. اب میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں اسی سلسلے میں. مجھے کہ بھائی میں پیسہ کماؤں یہ ٹائٹل نہیں ہے, پیسہ خرچ کروں اپنے بچوں کے اوپر, اپنی فیملی کے اوپر, صحیح ہے. اچھا اس میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو میں کس ٹائٹل کے تحت اس کو کروں تو میں کہوں یہ میرا اخروی کام ہے. تو مثال کے طور پر اپنے ذہن میں ایسی سوچ رہا ہوں لاؤڈ تھنکنگ, مثلا یا کفیلو اگر سوچوں کہ خدا اپنی مخلوق کی کفالت کرتا ہے اور میں اس کے نظام کفالت کا ایک حصہ بن رہا ہوں, ہاں یہ پازیٹو ہے, یہ پازیٹو بنتا ہے. اچھا میں کروں گا ایک چیریٹی کا کام, اچھا اس چیریٹی کے کام میں پھر وہی مسئلہ ہے, نیت میری کیا ہوگی, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. جب تک غلط نیتیں چلتی رہیں میرا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. جب کہیں آیا اور یہ پہنچ گیا اس پر کہ خدا رزاق ہے اور مخلوق تک رزق پہنچانا چاہتا ہے, اور وہ زمین پر اس بندے کو پسند کرے گا جو اس کی جگہ پہ رزق پہنچا رہا ہو. اب اگر میں رزاق کے ٹائٹل کو لینے میں کامیاب ہو گیا, یعنی رزاق کا سب ٹائٹل کتنے دسیوں اسٹیج گراتے گراتے لائے یہاں تک, تو پھر بات بنتی ہے کہ ہاں پھر یہ وہ ٹائٹل ہے جو میرے لیے کامیابی کا سبب بنے گا. تو عزیزان محترم, یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہوں اس کی نیت کو اتنا پیچھے لے جائیں پیوریفائی کرتے کرتے کہ وہ اسماء حسنہ میں کہیں داخل ہو جائے. اگر یہ کام ہو گیا تو پھر ہمارا ہر کام عبادت ہو گیا, پھر ہم جو موو بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کے اندر آ جائیں گے. اب اس میں ہم کہاں تک پہنچائیں گے, کس طریقے تک پہنچائیں گے, یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کرنی پڑے گی. اس میں ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد محمد. جب ہم یہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور چیلنج آتا ہے, اور چیلنج آتا ہے اپنی اصل نیت کو کہنا چاہیے ڈسکور کرنے کا, یا اپنی اصل نیت کو ریئلائز کرنے کا. یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک دفعہ غلط اور صحیح کی لائن اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ اس کو ڈسٹنگوش کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں اچھی جگہ پہنچنے کی سعادت دی ہے, الحمدللہ رب العالمین, ہم سید الشہداء کے ذکر کے لیے یہاں موجود ہیں, تو یہ بڑی سعادت ہو گئی کہ ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت اچھی جگہ پر ہیں. اچھا اگر اتنی کلیئر جگہ نہ ہو, یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی بالکل ہی کلیئر ہو لیکن غلط میں ہو, وہاں پہ بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بالکل کلیئر پتا ہے کہ غلط ہے. تو ہم ایک دفعہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں کہ صحیح ہے, ایک دفعہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالی یہ تو بالکل غلط ہے. جہاں بیچ میں آتے ہیں وہاں ایک کوشچن آتا ہے, اصل نیت کیا ہے؟ جہاں ہم بیچ میں آتے ہیں وہاں پہ ایک کوشچن ہمیں پنچ کرتا ہے, وہ یہ کہ اصل نیت کیا ہے. اب میں ایک بات کیا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, جو ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا مختلف انداز میں. مثلا بیان کرتے ہیں کہ کوئی صاحب جماعت کی نماز پڑھا کرتے تھے, وہ اتنے سال تک انہوں نے پڑھی اور ایک دفعہ وہ گئے, اب پتہ نہیں مختلف انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ مثلا وہ گئے تو پہلے مولانا نماز شروع کر چکے تھے جبکہ وہ 25-30 سال سے ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے, تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی میں اتنے سالوں سے پڑھ رہا تھا ان کے پیچھے, اگر میں ایک دن 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا تھا تو ان کو میری خاطر تھوڑا سا تو رکنا چاہیے تھا کہ مثلا فلاں ہمارا 30 سال پرانا کسٹمر ہے, کلائنٹ ہے, تو یہ نہیں رکے وہ. یا مثال کے طور پر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے, وہ ایک دن تھوڑا دیر سے آیا تو کوئی ان کی جگہ رک کے بیٹھ گیا, تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی کم سے کم اتنا تو میری رسپیکٹ کریں گے, میری جگہ چھوڑ دیں گے, میں 2-4 منٹ دیر ہو گیا ہوں. اور بعد میں ان کو اپنے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی یہ جو میں نے سوچا, تو کیا یہ سوچنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہوں, ایکچولی میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں. اچھا یہ جو اپنے اندر گھس کے جھانکنا ہے, یہ کیا آسان کام ہے؟ یہاں پر ایک ریالٹی تک ہم پہنچتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہمارے اندر کئی انسان چھپے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے اندر کئی انسان چھپے ہوئے ہیں. بہت کوئی مشکل کام لگتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا کریدے کہ اس اصلی والے انسان تک پہنچ جائے. ایک دو مثالیں اس کی عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی آپ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ تھوڑی سی جگہ یہاں پر ہے, تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو یہ
محمد و آل محمد باواز بلند
صلوات, صلی علی محمد و آل محمد وعجل بڑھ دیگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج,
برائے خوشنود امام زمانہ باواز بلند صلوات,
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن کریم نے انسان کی اس مشکل کو بیان کیا ہے, اور ابھی دوپہر بھی میں اس آیت کریمہ کو عرض کر رہا تھا کہ فرمایا خدا تعالیٰ نے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو انسان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ زندگی میں یہ بہت ہوگا کہ وہ ایک دعویٰ کرے گا, اپنے آپ کو اس دعوے کی جگہ تک پہنچنا دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اگر اپنی گہرائی میں جا کر ٹٹولے اپنے آپ کو تو ایکچولی وہ نہیں ہے جو وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے یا دکھانا چاہ رہا ہے, وہ انسان نہیں ہے. لیکن بہت کم انسان ہوں گے جو اس گہرائی تک پہنچ کر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے. اچھا کیوں وہ نہیں جائیں گے اتنی گہرائی میں؟ دو وجہ سے, پہلی بات تو ایک مشکل کام ہے, انسان کی سہل پسند طبیعت یہ کہتی ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں اور اتنی مشکل میں کیوں جائے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس بات کو ریئلائز کر لے کہ میں دو انسان ہوں تو اس کے سامنے ایک اور چیلنج آئے گا, دوسرے والوں کو صحیح کیسے کروں گا, اور ان میں سے جو اصل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو اندر ہے. اس کا مطلب ہے اندر والے کو چینج کرنا اس کے لیے بہت مشکل پڑ جائے گا. تو ان وجوہات کی بنیاد پر وہ کبھی نہیں کرے دے گا اسے, وہ کبھی اس کام کو کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اپنے اندر کو کرید کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ جو میرا اصلی چھپا ہوا انسان ہے وہ کون ہے. اچھا جتنی بھی آپ آیات کریمہ قرآن کریم کی قیامت کے حساب سے دیکھیں, یا مثال کے طور پر اس کی نشانیوں کے حساب سے دیکھیں, روایات کے اندر دیکھیں, تو وہاں پر آپ کو ایک بات بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گی, یوم تبل السرائر, وہ دن جب راز کھل جائیں گے, حصلت ما فی الصدور, جو سینوں میں چھپا ہوا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, القت ما فیہا وتخلت, زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اگل دے گی. صحیح, یہ کیا اگلے گی؟ گولڈ کتنا ہے, منرلز کتنا ہے؟ اصل یہ گولڈ اور منرلز جن کے اوپر ہم مر رہے ہیں, دوسرے پلانٹس کے اوپر ان کی بارشیں ہو رہی ہیں, یہ کاربن کا ڈھیر جس کو ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں, اس کی دوسری پلانٹس میں بارشیں ہو رہی ہیں, تو یہ کیا اس کو اگلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ابندنس میں موجود ہے کائنات کے اندر، یہ تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. یا مثلا خدا نے متعلقہ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین سے نازل ہوا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، واقعا درختوں کے پتوں کا ذکر ہے یہاں کہ جو درخت کے پتے زمین پہ گرتے ہیں خدا ان کو جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے یا خروج زمین سے نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، جو آسمان سے گرتا ہے اس کو جانتا ہے. یہ واقعا ان کا ذکر ہے، پانی اور پتوں کا ذکر ہے، تو بظاہر اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کا مطلب ہے ذکر کسی اور چیز کا ہے. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ راز سینوں کی کھل جائیں گے، یا مثلا جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ حاصل ہو جائے گا، یہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، بظاہر اس کا تعلق منرل اور مائنڈ سے نہیں ہے. اگر منرل مائنڈ سے نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ تو پھر ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس پوری کائنات میں مخلوق کون ہے؟ تو جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو کیا اس کے راز نہیں ہیں کیا؟ تو ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو قیامت ہے یہ بہرحال اس چھپے ہوئے انسان کی زندگی ہے، نہ اس انسان کی جو ظاہر میں ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب امام کا قول مشہور قول فرمائے کہ الناس النیام اذا ماتن تبہ، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تو یہ جو مرتے ہوئے جاگیں گے تو یہ کیا دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ زمین کے مائنز اور منرل نہیں دیکھیں گے. یہ جو مریں گے اور جاگیں گے تو یہ اپنے سراپا کو دیکھیں گے جو اندر بیٹھا ہوا ہے. تو کیا تیاری، قیامت کی تیاری ظواہر کو سنبھال کیوں ہونی ہے؟ کیا موت کی تیاری ظواہر کو سنبھال کیوں ہونی ہے؟ کون کہے گا اسے؟ میں اس کو سنبھال کے کیا موت کی تیاری کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیسے ڈیلیور کروں گا؟ ظاہر اس سے نہیں ہو سکتی. کیا میں موت کی تیاری اس علم کو بڑھا کے کر سکتا ہوں صرف جو میرے دماغ کے اندر ہے، جس کا میرے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی، چونکہ موت کی تیاری کے لیے مجھے اندر کام کرنا پڑے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جا کر اس بات کو نہیں کھولے دیں گے کہ ہم ہیں کون، تو موت کی تیاری کون سی ہوگی پھر؟ اس کا مطلب ہے اس سے موت کی تیاری نہیں ہو پائے گی. اچھا تو پھر یہ جو روزہ نماز ہے اور عبادات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ ظاہر ہے جو ہمیں سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے، یہ ہمارے پر واجب ہے، لیکن ان سب کا کام بھی کیا ہے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے ان سب کا کام بھی ہے کہ یہ ہمارے اندر کو سنبھالیں. تو مثال کے طور پر جو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں، بابا فرمایا نماز اقامہ کرو، نماز اقامہ کرو، تو کہتے ہیں اقامہ صلات کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اقامہ صلات یہ ہے کہ نماز کے پیچھے ایک کلچر ہے. وہ کلچر آپ کے اوپر آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اگر وہ کلچر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نماز کا اقامہ نہیں کر رہے ہیں. تو خود بخود ہم لوگ تھوڑی سی ان چند منٹس کی گفتگو سے ایک بات تک سمجھ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ظواہر ہیں، ایک اندر بھی ہے، اور جو کچھ اصل دنیا اس دنیا کے بعد ہے وہ اندر والا انسان ہے. اس کو کتنے لوگوں نے کریدا ہے کہ وہ انسان کون انسان ہے؟ اب چند مثالوں سے، ایک دو جملوں سے یا پوائنٹ سے اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اندر والا انسان بعض اوقات کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں سے پکڑیں کہ وہ اندر ہے کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. امام نے ایک قول ارشاد فرمایا، ایسی ایک پوائنٹ میں ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی عرض کرنا آپ کی خدمت میں، کاش کبھی ہمارے پاس ایسا ٹائم ہو جائے، ایسی ایکسپرٹیز آ جائیں یا ایسا ہمارے پاس ریسورسز آ جائیں کہ جو اہل بیت نے ہمیں مختلف سائنسز میں مدد دینے کے لیے جملات ارشاد فرمائے، مثلا سائیکالوجی میں، سوشالوجی میں، حتی اکنامکس کے اندر، پولیٹیکل سائنسز وغیرہ کے اندر، ان کی ہمارے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو مثال کے طور پر امام نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی اپنے ضمیر کے اندر رکھتا ہے وہ دو جگہ کے اوپر، دو جگہ پہ ظاہر ہوگا. دو کو میں پوائنٹ کر رہا ہوں، امام نے دو کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن دو پوائنٹ فرمائے تھے. تو انہوں نے فرمایا صفحات وجہ ہی، کہ وہ اپنے چہرے کے صفحوں پر یعنی چہرے کی تہوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دکھائے گا. فلکات لسان ہی، زبان کے اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے؟ زبان غیر ارادی طور پہ لڑکھڑا جاتی ہے. اس زبان کے لڑکھڑانے میں وہ کبھی اپنے اندر کو دکھائے گا. تو امام نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو چھپائے دو جگہ پہ اپنے آپ کو دکھائے گا، صفحات وجہ ہی اور فلتات لسان ہی. اب یہاں پر اس حدیث کو اگر ایک اور حدیث سے ملائیں جو بہت ہی خوبصورت میننگ دیتی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسان کو جو اندر بیٹھا ہوا ہے پکڑنا کس طرح سے ممکن ہو پائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں کہیں اور پر اس کو بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لہذا میں اس کے اوپر آپ کا وقت نہیں لوں گا اور اس کو جلدی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم کم از کم تین انسانوں کو اپنے اندر بنا پائیں گے بہت آسانی سے، یہ مشکل کام نہیں ہوگا. تین انسانوں کو ہم اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے. ایک وہ انسان ہے جو ہمارے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ انسان ہے جس کو ہم اپنے اعضاء و جوارح کے پیچھے دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل میں ہم ہیں شاید خود بھی نہ جانتے ہوں، یہ کہاں سے محسوس کر رہا ہوں. روایت بڑی خوبصورت ایک روایت ہے. اب ممکن ہے کوئی کیا اتنی خوب کہ اس کی خوبصورتی ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر تھوڑا سا اس میں تعامل فرمائے، امام نے فرمایا کہ خفی وہ ہے جو تم نے لوگوں سے چھپایا ہے. نہیں، ضمیر وہ ہے جو تم نے لوگوں سے چھپایا ہے، خفی وہ ہے جو تم سے بھی چھپا رہ گیا ہے. صحیح ہے؟ ایک میرے اندر ہے جو میں نے لوگوں سے چھپایا ہے، ایک وہ میرے اندر ہے جو مجھ سے بھی چھپا رہ گیا ہے. صحیح، تین بن گئے. ایک میری پریکٹسز کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو پریکٹسز کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ لوگ یوں دیکھیں جبکہ میں وہ نہیں ہوں، اور ایک وہ میرا تیسرا ہے جو خود میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. صحیح. اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مرنے کے بعد کون سا ظاہر ہوگا؟ جو میں نے پریکٹسز میں دکھایا ہے یہ تو چھپا ہی نہیں ہے، اس میں تو ظاہر ان کا کوئی کوشچن نہیں ہے. جو میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں ایکچولی تو ہے ہی نہیں وہ، تو کون سا ظاہر ہوگا؟ وہ جو اندر ہے جو مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے، ظاہر تو اس کو ہونا چاہیے، ورنہ وہ جو بیچ والا ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا. مثال فرض کریں اگر میں دو جملے ایسے بولوں جس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت متقی ہوں اور میں اتنا متقی نہیں ہوں مثلا، تو یہ تو قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ تو کچھ ہے ہی نہیں اصلا، یہ تو فیک ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں سوائے میرے کہنے کے یا میری نیت کے. اب جو رہ گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو میں اصل انسان ہوں اندر کا بیٹھا ہوا. تو میرا اپنے ایک خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی اس مرحلے کے بعد کہ الحمدللہ ہم تھوڑے بہت دیندار ہو گئے ہیں اور ظواہر کو سنبھالنا جانتے ہیں، وہ اس پر آئے گی کہ وہ جو اندر چھپا ہوا ہے وہ اصل میں کون سا انسان ہے، اب اس کی کیا پرائیورٹیز ہیں، وہاں سے ویلیوز ساری سیٹ ہوں گی. اب اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. آج دوپہر ایک حدیث عرض کی تھی ہم نے مجلس میں، اس حدیث کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس حدیث میں امام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی سے منقول تھا، رسول گرامی سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اللہ کے نبی نے آگے آنے والے زمانے کے انسانوں کو بیان کیا اس کے اندر، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان کو اگر دولت لینی ہوئی تو وہ دو چیزوں پہ مجبور ہوگا، یا وہ غصب کرے گا یا وہ بخل کرے گا. اگر غصب نہ کرے، بخل نہ کرے تو دولت اس کے پاس نہیں آئے گی. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وہ عزت لینا چاہے گا تو اس کو دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس کو عزت کے لیے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنی ہوگی، اور عزت کے لیے اس کو دین سے باہر نکلنا ہوگا. اب امام نے فرمایا کہ اب اگر کوئی انسان اس پہ صبر کر لے کہ وہ جبر وہ غصب کر کے اور بخل کر کے دولت لے سکتا تھا اور اس نے صبر کیا کہ میں دولت مند نہیں بننا چاہ رہا، میں غریب سے ہی ہوں، اور وہ لوگوں کے سامنے دین کو چھوڑ کر اور خواہشات کی پیروی کر کے عزت لے سکتا تھا اور وہ اس بات پہ خاموش ہو گیا، خوش ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے میں لوگوں کی نظروں میں بے عزت صحیح ہوں، اور ایک تیسرا پیرامیٹر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا اس کو 50 صدیق کا ثواب دے گا، 50 صدیق کا ثواب دے گا۔ اچھا، اب اس حدیث سے میں اپنے پوائنٹ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اس آدمی کو اپنے اندر تک کے ضمیر کو کنونس کرنا پڑے گا اس 50 صدیق کا ثواب لینے کے لیے، اندر تک کے ضمیر کو کنونس کرنا پڑے گا، کس بات پہ؟ کہ وہ بخل نہ کرے، غصب نہ کرے اور خوش رہے جبکہ لوگ اس کو فقیر کہہ رہے ہوں گے، جبکہ لوگ اس کو فقیر کہہ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ایک وہ ہوگا جو غصب کر لے گا اور بخل کر لے گا تاکہ میرے پاس دولت آئے، اور اس کے مقابلے میں وہ انسان ہوگا جو غصب نہیں کرے گا، بخل نہیں کرے گا، لیکن خوش بھی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ غصب تو نہیں کیا اس نے، بخل تو نہیں کیا، خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ اس بات پہ کھوڑ رہا ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں بالآخر دولت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو وہ اس پہ کھوڑ رہا ہے۔ تو کیا وہ جرم کر رہا ہے؟ نہیں، جرم نہیں کر رہا ہے، غصب نہیں کر رہا ہے، بخل نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اس پہ کھوڑ ضرور رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کھوڑ رہا ہے یہ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اس کا اندر کا انسان اہل آخرت نہیں ہے، اس کے ظواہر اہل آخرت ہیں، اعمال اہل آخرت ہیں، اندر والا اہل آخرت نہیں ہے۔ ابھی کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ اندر والے کو اہل آخرت کر لے گی، یہ پوائنٹ ہے جو اس حدیث سے نظر آ رہا ہے۔ اب اگر میں اور آپ کسی چیز پہ محنت کرنا چاہیں تو اس محنت کو کیسے انجام دیں؟ بس ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور جانا تمام۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ کہ میں قرآن کریم میں جو مومن کی علامات ہیں اس کے اوپر آرائز پیش کروں آپ کی خدمت میں، لیکن جب میں ان علامات کو بیان کرنے کے لیے مقدمہ بنا رہا تھا تو مقدمہ بناتے بناتے میرا ذہن اس پہ آیا کہ پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ مومن ہوگا کون، تو مومن کون تھا ہوگا؟ پہلا والا جو سامنے ہے، دوسرا جو یہ دکھا رہا ہے، یا وہ جو اندر والا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ مومن کا تعلق دوسرے والے سے تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ وہ فیک ہے، وہ تو ریئلٹی ہے ہی نہیں، اور پہلے والے سے بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ خواہ نہ خواہ ہم اس بات کے اوپر پہنچیں گے کہ جب تک وہ اندر والا انسان مومن نہیں ہوا یہ بات نہیں بن پائے گی، اور ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس علامات کو بیان کرتے کرتے جب میں آیا تو پھر جب اس مومن کو بیان کرنے کے لیے آیا تو پھر یہ سارا مقدمہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑا۔ تو اب میں جو دو ریزلٹس یہاں سے نکالنا چاہوں گا، پہلا رزلٹ یہ نکالنا چاہوں گا کہ ہم کب وہ ٹائم نکالیں جب ہم اپنے آپ کو کریج سکیں، اور یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اگر ہم، اب یہ جو میں نے ابھی تک بھی عرض کیا وہ بھی تقریباً اسی انداز میں تھا، اگر ہم خود کلامی میں آ جائیں، اگر ہم خود کلامی میں آ جائیں اور اپنی نیت کو خود ہی کریج کر پکڑنا شروع کریں، تب شاید ہم اس اندر والے انسان کو سنبھالنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مشہور و معروف ایک مثال دیتے ہیں، اور آپ میں سے جن لوگوں نے بھی آیت اللہ ری شہری کی وہ کتاب پڑھی ہو جس میں رجب علی خیات کی سوانح حیات کو بیان کیا ہے، تو اس میں یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کافی وقت پہلے پڑھا تھا تو شاید اس کی ڈیٹیلز مجھے یاد نہیں رہی، لیکن بہرحال اجمالاً اس طریقے سے تھا کہ وہ رجب علی خیات کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی بیگ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ بیگ انہوں نے کوئی نیا خریدا تھا جو ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا، جو مجھے اجمالاً یاد آ رہا ہے، اور وہ کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں پر قدیم زمانے میں جو سامان لوڈ کرنے والے جانور ہوتے تھے وہ ایک کے پیچھے ایک بندھے ہوئے ہوتے تھے، چلتے رہتے تھے، تو وہ کوئی اس طریقے سے اونٹوں کی ایک قطار سی گزر رہی تھی, تو اس کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے تاکہ انتظار کر رہے تھے کہ گزر جائیں تو میں اسے کراس کروں, تو اس میں سے کسی اونٹ نے لات چلائی اور وہ لات ان کے بہت نزدیک سے گزر گئی, اور وہ ایسی تھی کہ اگر وہ ان کو لگ جاتی تو ان کو اندازہ تھا کہ مجھے ٹھیک ٹھاک نقصان ہونے والا تھا. تو وہ عارف آدمی تھے اور ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہے سوچنے کا. تو انہوں نے فوراً اس کو سوچنا شروع کیا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا. تو ان کو گویا یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی آپ جو جس لائن پہ سوچ رہے تھے یہ لائن صحیح لائن نہیں تھی, آپ کو بیگ کے اوپر اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا تھا. تو ان کو اس طرح سمجھ میں آیا کہ لات بھی ابھی لگی نہیں تھی, برابر سے ہی گزری تھی, ہاں اگر کرتے تو شاید پھر لگ بھی جاتی. تو کیا کوئی اتنا ڈیپ جا کے سوچے گا؟ مثلا کیا ہم خود اپنے چہرے کے تغیر کو پکڑ پائیں گے؟ کیا ہم اپنے دل کے اندر اٹھی ہوئی ایک آہ اس بات پہ کہ دنیا کا کوئی نقصان ہوا ہے اس پہ غور کریں گے کہ یہ کیوں نکلی تھی؟ مثلا اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جو مجھے لگا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے, کیا اس میں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں؟ کیا ہم لوگ اتنا ڈیپ جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو اندر والا انسان کون کریج پائے گا پھر؟ تو جو ریزلٹ نکلے گا وہ یہ کہ عزیزان محترم اگر ہمیں اپنے اوپر واقعی محنت کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کسی قابل بنانا ہے تو ہمیں اس گہرائی میں جانا پڑے گا. اگر ہم اس گہرائی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی خامیوں اور خوبیوں کو سمجھ گئے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ہمارے پاس امکان ہے کہ ہم چونکہ اس راستے پر ہوں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی. اگر ہم خدا نہ کرے نہیں بھی سنبھال پائے تو کم سے کم راستے پر تو ہوں گے تو نجات مل جائے گی. اور یہ میں فائنلی اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں امام کی نصرت کی سعادت دے اور اس کی تیاری ہم سب کو نصیب کر دے, اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ, یہ جو تیاری ہوگی کیا ہوگی؟ یعنی اپنے طور پہ میں سوچتا ہوں کہ میں بہت زیادہ طاقت جمع کروں یا بہت زیادہ پیسہ جمع کروں یا بڑا لشکر بنانے کی کوشش کروں تو کیا یہ وہ تیاری ہوگی؟ تو ہم خود جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نہیں, یہ چیزیں بعد کی بات ہیں, پہلے کہیں اور محنت کرنی پڑے گی. اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس پوائنٹ کو اینڈ پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ کہ اینڈ ٹائم پر جو انسان خاص فیصلے کرتا ہے, جو امام نے فرمایا تھا صفحات بجو فلطات زبان میں ظاہر ہوتا ہے اس کا, وہ انسان ہے کریٹیکل ٹائم کے اوپر ایک جھٹکے میں انسان ایک فیصلہ کرتا ہے, صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے معمولاً اندر کے انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اندر کا انسان پیوریفائڈ ہوتا ہے ایسے کسی موقع پہ صحیح فیصلے نکل آئیں گے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس اندر والے انسان کے اوپر محنت نہیں ہوئی تو وہ کریٹیکل ٹائم کے اوپر صحیح فیصلے نہیں کروائے گا. تو مجھے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم چونکہ ہم وقت کے امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں الحمدللہ, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم, چونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے, ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور اس زندگی کے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس اندرونی انسان کے اوپر غیر معمولی توجہ دینی پڑے گی. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اسے تھوڑا سا کریدیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اپنے فیصلے کریں کہ بالآخر ہماری جو شخصیت بنتی ہے وہ بالآخر اہل آخرت بنتی ہے یا اہل دنیا بنتی ہے. ایک بہت نفیس حدیث اگر اللہ نے سعادت دی تو کل میں آپ کی خدمت میں اس کو لانے کی کوشش کروں گا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. امام نے فرمایا کہ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو اہل دنیا ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں جو اہل آخرت ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی بھی اولاد ہے اور یہ جو آخرت ہے اس کی بھی اولاد ہے, تو تم ابنائے آخرت بننا, تم ابنائے دنیا نہیں بننا. کس کو امام ابنائے آخرت فرماتے ہیں، کس کو ابنائے دنیا بتاتے ہیں. ان علامتوں کو انشاءاللہ کل تھوڑا بہت کوشش کریں گے کہ اس روایت کے ذریعے سے اور باقی روایات کے ذریعے سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تاکہ ہم اس تیاری تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین، جو بہت بڑی ایک آسانی ہمارے پاس موجود ہے وہ یہی سید الشہداء کا ذکر ہے. اگر انسان کسی بھی ذکر کے اندر خاص گہرائی تک پہنچ جائے اور وہ گہرائی اتنی شدید ہو کہ اس کی ذات کا حصہ بن جائے تو معمولاً فیصلے پھر وہ ذات کرتی ہے اگر اس گہرائی تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. مثال کے طور پر اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار کے مصائب کا تذکرہ کرتے وقت واقعاً صدق دل کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس بات کے نتیجے پر پہنچے کہ پیاس اہل بیت اطہار کی مظلومیت ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ایسا انسان جس نے اس کو درک کر لیا وہ کسی کو پیاسا رکھے گا کیا؟ وہ پیاسا نہیں رکھ پائے گا. یہ وہ مارکہ ہے جو سید الشہداء کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا ہوا کہ اگر ہم سید الشہداء کے ذکر میں اس صداقت تک پہنچ جائیں اور سید الشہداء کے مصائب کے ذکر میں، فضائل کے ذکر میں اس گہرائی تک آ جائیں تو یہ جملہ شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے کہ تو پھر سید الشہداء کی شخصیت ہمارے اوپر اپنی تجلیاں دکھانا شروع کرے گی اور ہم وہ کچھ کرنا شروع کر سکتے ہیں جو سید الشہداء کی ذات ہم سے چاہتی ہوگی. ہمارا ایک رابطہ ان سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کربلا کے واقعات تو بھرے ہوئے تھے اس فضیلتوں کے ذکر سے جو سید الشہداء نے انجام دی. چونکہ پیاس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب میں ایک سے ایک تذکرہ دیکھتا. ہمارے پاس کتنی ایسی روایات موجود ہیں، چونکہ ایام ائمہ اطہار کی شہادتوں کے ایام ہیں اور بالاخص نواز رسول امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں تاریخ کے مطابق. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے اپنے نوازوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا اور کہیں بھی فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعودا، اور کہیں پہ اللہ کے نبی نے دونوں کو اپنے وجود کا حصہ بیان کیا. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جس میں امام چہارم نے دشمنوں سے کہا کہ اللہ نے قرابت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اگر دشمنی کا بھی حکم دیتا تو اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے تھے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت میں جب اس نقطے کو دیکھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کچھ دستورات ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر ایک نقطہ سب لوگوں کے درمیان کلیئر ہوتا ہے، مجھے کہ انسان کے ساتھ زندگی میں تو کبھی کوئی دشمنی کر لیتا ہے لیکن لاشوں سے دشمنی نہیں کی جاتی ہے. یہ پوری انسانیت کا ایک دستور ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زندوں سے بھی دشمنوں نے دشمنی کی ہے اور ان کے اجساد کے اوپر بھی، اہل بیت اطہار کے اجساد پہ بھی ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا اور ایسے مواقع پہ ظلم کیا جس کی کوئی توقع نہیں رکھ سکتا تھا. اگر اہل بیت کی ان مظلومیتوں کو دیکھیں تو جتنے بھی لاشیں اٹھے ہیں، جتنے بھی جنازے اٹھے ہیں، وہ ایک عجیب مظلومیت کی داستان بن جاتے ہیں. اور سب سے بڑا مظلومیت کا جو جنازہ اٹھا وہ بی بی سید طاہرہ سلام اللہ علیہ. اگر انسان اس مقام کو سوچے کہ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بی بی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر 6 مہینے تک ارشاد فرماتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور ان تمام بیانات کے بعد انسان یہ سوچے کہ سیدہ طاہرہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا ہے. اور ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے افراد انتہائی کم. انسان ان کی مظلومیت کو دیکھتا ہے, اور جب امام حسن مجتبیٰ تک باری آتی ہے, امیر المومنین کا جنازہ اس مظلومیت کے عالم میں اٹھتا ہے کہ چار جنازے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ امیر المومنین کے جنازے پہ تعرض نہ کرے کوئی, اور امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب اس تنہائی کے ساتھ اٹھتا ہے تو اس جنازے کے اوپر تیروں کی بارش ہوتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اہل کوئی دن ایسا نہ تھا اہل بیت اطہار کے مصائب کے اندر. اگر صرف ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب امام حسن مجتبیٰ کا ایک آخری وقت آیا, اپنے بھائی کو اپنے نزدیک بلایا اور ایک تشت کو طلب کیا, امام حسن مجتبیٰ نے اس تشت کے اندر جب اس زہر کو اگلا تو امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے اس تشت کے اندر ظاہر ہوئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر بات سے ایک مطلب اخذ فرماتے تھے. جب امام حسن مجتبیٰ کے اس شہادت کے انداز کو سید الشہداء نے دیکھا تو گویا سید الشہداء اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر بھائی کے جگر کے ٹکڑے نکل کے گرے ہیں تو کربلا کا میدان وہ آئے گا جب حسین کے جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہوں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب سید الشہداء عاشور کے میدان کے اندر تھے, ایک موقع پر حضرت قاسم علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے آئے. جب حضرت قاسم الوداع کرنے کے لیے آئے تو روایت بیان کرتی ہے کہ سید الشہداء نے حضرت قاسم کو گلے سے لگا کر اتنا گریا کیا کہ غش کھا کر گر گئے. اس کے بعد تمام مجاہدوں سے کہتے تھے تم تیاری کر کر آؤ, اور حضرت قاسم کے لیے کہا کہ میں خود قاسم کو تیار کروں گا. ایسے بس ایک روایت کے لیے جب حضرت قاسم کو تیار کرنے لگے تو امامہ لگایا اور حضرت قاسم کو تیار کیا. جب مکمل تیاری کر دی تو قاسم کو نزدیک بلایا, اور نزدیک بلانے کے بعد گریبان چاک کر دیا. حضرت قاسم جوان تھے, انہوں نے پوچھا کہ چچا آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے, شاید کسی کو رحم آئے. جب سید الشہداء حضرت قاسم کو الوداع کر رہے تھے تو اپنے بھائی کے اس جگر کے ٹکڑوں کو سوچ رہے تھے کہ جو شہادت سے موقع پر ظاہر ہوئے تھے. جب سید الشہداء اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھا رہے تھے تو ان تیروں کو دیکھ رہے تھے جو لاشے پہ برس رہے تھے, اور جب قاسم کے لاشے کو اٹھانے گئے ہیں تو ان ٹکڑوں کو دیکھا جو سبھی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے. ایک وہ موقع تھا جب سید الشہداء اپنے بھائی کے لاشے پہ ماتم کر رہے تھے, اور ایک موقع آیا کہ جب سید الشہداء قاسم کے لاشے پر پہنچے اور کہا کہ تیرے اے قاسم تیری مظلومیت کہ جب تو پکارے تو تیرا چچا آ نہ سکے, اور جب تیرا چچا آئے تو تجھے کچھ فائدہ نہ ہو سکے. بات نہیں ہو سکتی.